بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے، اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں، پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے، اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے، اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ لیل کی 1 سے لے کر 11 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو www.sehar.tv.ir ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 29 دی 1401 ہجری شمسی مطابق 26 جمادی الثانی 1444 ہجری قمری اور 19 جنوری 2023 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر سماعت فرمائیے گا پروگرام کلام نور۔ پھر پیش کیا جائے گا اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد پروگرام دریچے ہوگا اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف یورپی پارلیمنٹ کی مداخلت پسندانہ اور غیر روایتی قرارداد کا مسودہ جاری ہونے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور تبادلہ خیال کیا ہے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات، پی ٹی آئی نے بعض حلقوں میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جماعت اسلامی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ بلوچستان میں پاکستانی فوجیوں پر دہشت گردانہ حملے کی ایران کی جانب سے سخت الفاظ میں مذمت۔ اور راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا ریاست پنجاب کے بعد جموں کشمیر آخری منزل کی جانب رواں دواں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف یورپی پارلیمنٹ کی مداخلت پسندانہ اور غیر روایتی قرارداد کا مسودہ جاری ہونے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور تبادلہ خیال کیا۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر ایرانی اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کے جلد بازی میں اپنائے گئے رویے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے اسے غیر سنجیدہ اور منفی قرار دیا۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے یورپی پارلیمنٹ کا ایران کے خلاف جذباتی، سخت اور غیر پیشہ ورانہ قرارداد کا مسودہ جاری کرنا سیاسی اور تہذیبی روایات اور دانشمندی کے منافی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگانا دراصل یورپ کا اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ پاسداران انقلاب اسلامی ایک ریاستی اور سرکاری ادارہ ہے جو ایران کی قومی سلامتی اور خطے کی سلامتی کے تحفظ اور خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ امیر عبداللہیہ نے ایران کی پارلیمنٹ کے قانونی اور دو ٹوک رد عمل کا ذکر کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کو خبردار کیا کہ وہ یورپ میں اپنے جذباتی رویے کے منفی نتائج کے بارے میں غور کرے اور سفارتکاری، تعمیری روابط اور دانشمندی کے راستے پر توجہ مرکوز کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ضروری ہے کہ سفارتکاری کی دنیا میں باہمی سلامتی کا احترام کیا جائے اور دھمکیوں اور غیر دوستانہ اقدامات کی زبان استعمال کرنے اور غیر دوستانہ اقدامات کے بجائے باہمی اعتماد کی بحالی کی سمت قدم آگے بڑھایا جائے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ اگرچہ یورپی پارلیمنٹ ایک خود مختار ادارہ ہے لیکن اس ادارے کی طرف سے جاری کردہ قراردادیں لازم الاجرا نہیں ہیں اور صرف یورپ کے خدشات کی عکاسی کرتی ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے جوہری معاہدے کے حوالے سے جاری سفارتکاری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فوجیوں پر دہشت گردانہ حملے کی اسلامی جمہوری ایران نے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلام آباد میں ایران کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کر کے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے مرنے والے اہلکاروں کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا۔ ایرانی سفارت خانے کے بیان میں آیا ہے کہ دہشت گردی دو پڑوسی ممالک ایران و پاکستان کا مشترکہ درد ہے اور دونوں ہی اس نحوست کا شکار ہیں۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر ایران و پاکستان کے تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہم دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں کم از کم 4 پاکستانی فوجیوں کو جاں بحق کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت اسلام آباد ایران کے ساتھ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے۔ نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں تہران کی جانب سے اسلام آباد سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کو مضبوط کرنے کے مطالبے کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بات کا عزم رکھتا ہے کہ اس کی سرزمین کو ایران کے خلاف سرحدی حملوں اور دہشت گرد عناصر کی نقل و حرکت کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران کے ساتھ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے دوست اور پڑوسی ہیں اور ہمارے پاس مسائل پر بات چیت کا ضروری میکانزم موجود ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی بلدیاتی انتخابات کالعدم قرار دینے اور الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے یہ مطالبہ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی نے طاقت اور دھاندلی سے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں عوامی مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی بدترین دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر تشدد کیا گیا، کراچی کے خلاف انتہائی خوفناک گیم کھیلا جا رہا ہے اور ہر طریقے سے اس شہر کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے۔ انہوں نے دھاندلیوں کو روکنے اور دباؤ کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کا الزام لگاتے ہوئے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان کی الیکشن کمیشن نے کراچی میں منعقدہ بلدیاتی انتخابات میں بے قاعدگیوں کے حوالے سے جماعت اسلامی کی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے 6 یونین کونسلوں کے معاملات کا جائزہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کا الیکشن کمیشن 23 جنوری کو جماعت اسلامی کی انتخابی شکایات کی سماعت کرے گا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے انتخابی عملے پر انتخابی نتائج تبدیل کر کے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو فاتح قرار دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے سندھ حکومت کو انتخابی دھاندلیوں میں براہ راست ملوث قرار دیتے ہوئے کہا کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی الیکشن کمیشن میں افسر کے سامنے کرائی جائے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرے مرحلے میں اتوار کو ووٹ ڈالے گئے تھے، لیکن 3 دن گزرنے کے باوجود کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے مکمل سرکاری نتائج جاری نہیں کیے جا سکے ہیں۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا راہل گاندھی کی قیادت میں جمعرات کو ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں داخل ہو رہی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جنوبی ریاست تامل ناڈو کے شہر کنیا کماری سے شروع ہونے والی کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد جمعرات کو ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں داخل ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر میں داخل ہونے سے پہلے راہل گاندھی ریاست پنجاب کے شہر پٹھان کوٹ میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد وہ لکھن پور سے جموں کشمیر میں داخل ہوں گے۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا 30 جنوری کو سری نگر میں اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ جموں کشمیر، خاص طور پر وادی کشمیر میں راہل گاندھی اور یاترا میں شامل لوگوں کی سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں بھارت جوڑو یاترا میں خطے کی ہند نواز جماعتوں کے رہنما من جملہ نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ، پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی، کمیونسٹ پارٹی کے رہنما یوسف تاریگامی، ممبئی سے آکر شیو سینا لیڈر سنجے راوت شامل ہوں گے اور جموں کشمیر میں یاترا کا خیر مقدم کریں گے۔ اقوام متحدہ میں شام کے مستقل نمائندے نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کی جارحیت اور قبضے کے بارے میں اپنی خاموشی ترک اور اس حکومت کے احتساب کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ سرکاری خبر رس ایجنسی سانا کے مطابق اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بسام الصباغ نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی عالمی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ شام پر اسرائیلی حملے بند، فلسطینی عوام کے خلاف غاصبوں کے جرائم کی روک تھام اور عرب علاقوں پر صہیونی حکومت کا ناجائز قبضہ ختم کرانے کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو عالمی قراردادوں اور معاہدوں کا پابند بنائے۔ فلسطینیوں پر صہیونیوں کے مظالم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے ایک بار پھر 2 فلسطینی شہریوں کو شہید کر دیا۔ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب صہیونی فوجیوں نے جنین پر دوبارہ دھاوا بول دیا، جس کا فلسطینی مجاہدین نے بھرپور مقابلہ کیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی فوجیوں نے اس دوران جنین کیمپ میں واقع رہائشی مکانات کی چھتوں پر اپنے اسنائپر کھڑے کر دیے اور بعض علاقوں کی بجلی بھی کاٹ دی۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان جھڑپوں میں 26 سالہ ادہم جبارین اور 57 سالہ فلسطینی ٹیچر جواد باختہ کو صہیونی فوجیوں نے براہ راست گولی مار کر شہید کر دیا۔ شہاب نیوز نے شہید ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ صہیونی جیلوں میں سب سے طویل عرصے سے قید فلسطینی شہری ماہر یونس رہا ہو گئے ہیں۔ العالم نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق ماہر یونس کو 40 سال بعد صہیونی قید سے رہا کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ماہر یونس کی رہائی کی خوشی میں جنین شیخ الاسرا کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ ہزاروں فلسطینی خوشی منانے کی تیاری میں مصروف تھے، لیکن صہیونیوں کی قومی سلامتی کے انتہا پسند وزیر بن گویر نے پولیس کو حکم دیا ہے کہ ماہر یونس کی رہائی کی خوشی منانے نہ دی جائے۔ بن گویر نے پولیس کو مکمل طور پر چوکس رہنے کا حکم دیتے ہوئے سیکیورٹی کارندوں کو وادی آرا میں تعینات کروا دیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے جنگ یمن کے 8ویں سال کے آغاز سے محض 2 ماہ پہلے اس جنگ کو مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے ختم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے یمن میں جنگ کو مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں یمن میں جنگ بندی کو بحال کرنے کا راستہ تلاش اور اسے ایک پائیدار جنگ بندی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی مشاورت اور صنعاء کی خیر سگالی کے بعد یمن میں گزشتہ 2 اپریل کو 2 ماہ کی جنگ بندی قائم ہوئی تھی، جو 2 ماہ کی توسیع کے بعد 2 اکتوبر کو کسی نئے معاہدے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ حالیہ دنوں میں بعض خبری ذرائع نے یمنی سیاسی ذرائع کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعودی عرب انصار اللہ کے مطالبات کو تسلیم کرنے اور صنعاء کے جائز مطالبات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، اور یمن میں جنگ بندی میں مزید 6 ماہ کی توسیع کی جا رہی ہے۔ یمنی وزیر برائے انسانی حقوق علی دیلمی نے اعلان کیا ہے کہ صنعاء کے خلاف فوجی کارروائی کا تھم جانا مثبت قدم ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ یمنی وزیر نے کہا ہے کہ یمن قحط کی 5ویں لہر کی زد میں آنے والا ہے، جس کی براہ راست ذمہ داری جارے سعودی اتحاد اور اقوام متحدہ پر عائد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کا اعلان ایک مثبت علامت ہے، لیکن جارے سعودی اتحاد کو جان لینا چاہیے کہ یہ اقدام کافی نہیں ہے، کیونکہ نہ امن نہ جنگ کا مطلب یہ ہے کہ محاصرہ جاری رہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے خبروں میں بھی سنا کہ کراچی میں حال ہی میں ہوئے بلدیاتی انتخابات کے بعد مختلف جماعتوں کی طرف سے دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ متحدہ قومی موومنٹ، جس نے ان انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، وہ بھی اپنا کوئی واضح لائحہ عمل ابھی تک پیش نہیں کر سکے ہیں۔ کراچی میں میئر کا تاج کس پارٹی کے سر پر سجے گا، یہ مسئلہ بھی ابھی حل ہونا باقی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کراچی کے اس ضمن میں ہم نے جب پاکستان کے سینئر تجزیہ کار نثار حیدر سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کی صورتحال اس وقت جو بلدیاتی انتخابات کے سبب جو ہے وہ کافی کلیئر ہو چکی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے جو سارے دھڑے ملے تھے، جس میں فاروق ستار صاحب کی تنظیمی انضباطی کمیٹی تھی، دوسرا جو پاک سرزمین پارٹی تھی مصطفیٰ کمال اور نیک صاحب خانی صاحب کی، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خالد مقبول کے اندر، یہ دونوں گروہ ضم ہو چکے ہیں، اور انہوں نے الیکشن سے چند دن قبل یہ کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے بلدیاتی ملتوی ہو جائیں، کیونکہ ان کا الزام تھا کہ سندھ حکومت نے بلدیاتی حلقہ بندیوں میں درست انداز سے جو ہے وہ نمبر شماری نہیں کری ہے، جس کے سبب کراچی کی 74 یونین کمیٹیز کم ہوئی ہیں۔ یعنی کراچی کی یونین کمیٹیز ان کے مطابق 300 سے زائد ہونی چاہیے تھیں، لیکن غلط مردم شماری اور ڈی لمیٹیشن حلقہ بندیوں کے سبب جو ہے کراچی کے 74 حلقوں کے عوام جو ہیں وہ اپنے ووٹ کو صحیح طرح سے ڈال نہیں سکیں گے۔ اس میں ان کا موقف یہ بھی تھا کہ کچھ یونین کمیٹیز میں 40,000 ووٹوں پر مشتمل بنائی گئی ہیں، جبکہ کچھ جو ہیں وہ 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ پر مشتمل ہے، جس کے سبب جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر صحیح نمائندگی سامنے نہیں آ سکے گی۔ انہوں نے متواتر انداز سے پاکستان ریورس پارٹی پہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کو کی مدیریت کری ہے اور اپنے حلقوں کو مضبوط کیا ہے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر۔ اس بنیاد پر متحدہ قومی موومنٹ نے احتجاج بھی کیا اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے بعد آخر کار انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جس میں حلقہ بندیوں کے اوپر ان کا جو اعتراض تھا وہ سب سارے فہرست تھا۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کی تیاری بھی اتنی بہترین نہیں تھی کہ وہ اگر الیکشن میں جا رہے تھے وہ کراچی کے نمبر 1 نمبر 2 پارٹی کے طور پہ سامنے نہیں آ سکے تھے۔ جبکہ ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے اندر جس پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ساتھ، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، کہ جو کراچی میں 50 سے زائد جسے اس پہ حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے یونین کمیٹیز کی, جبکہ ان کو امید تھی کہ وہ کراچی میں 150 سے زائد نشستوں پر کامیابی حاصل کریں گے. یہ بھی آپ کو واضح رہے کہ کراچی میں 200 سے زائد یونین کمیٹیز میں صرف پاکستان تحریک انصاف نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے, باقی جماعتوں نے 200 سے کم نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ یقین تھا کہ وہ کسی طریقے سے اس الیکشن میں کامیاب ہو سکتی ہے, اور انہیں عمران خان کے مقبول بیانیے پر یقین تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے فعالیت نہیں کری. اور آپ کے سامنے یہ نتائج ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت تیسری پوزیشن کے طور پر کھڑی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ کراچی کے عوام نے ان کے جو غیر فعال تھا یا کراچی کے حوالے سے ان کا کوئی کردار نہیں تھا اس کو مسترد کیا, اور جماعت اسلامی جو اپنے وجود سے زیادہ ووٹ لے سکی ہے اس میں سب سے بڑا کردار ان کے امیر کا ہے جن کا نام حافظ نعیم الرحمان ہے, کہ جنہوں نے کراچی کے مسئلے پر بہت اہم کردار ادا کیا, سامنے آئے اور انہوں نے ہر جگہ احتجاج کے ذریعے کراچی کی آواز بنے, چاہے بجلی کا مسئلہ ہو, چاہے گیس کا مسئلہ ہو, چاہے غیر قانونی تعمیرات کا مسئلہ ہو, چاہے شہر کراچی کی ٹوٹ پھوٹ اور دیگر مسائل ہوں. تو اس لیے اس صورتحال میں جماعت اسلامی کو کراچی کے عوام نے ووٹ دیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی جو زبوں حالی ہے, کراچی کی جو خستہ حالی ہے, جو کراچی کا مسائل ہیں, وہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نہیں بلکہ جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ جماعت اسلامی کراچی کے عوام کی ان توقعات پہ پورا اتر سکے گی نہیں اتر سکے گی, اس کو فنڈز کے مسائل درپیش سامنے آئیں گے نہیں آئیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ان کو کس طرح ان کے ساتھ تعاون کر سکے گی. جی جماعت اسلامی کی خواہش ہے کہ میئر کراچی حافظ نعیم الرحمان بنے, اور وہ اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس وقت جماعت اسلامی ہی ون ون پوزیشن پہ کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے پاس 90 سے زائد سیٹیں موجود ہیں, جہاں ان کو تحریک انصاف کے 40 سے زائد اگر سیٹیں مل جاتی ہیں تو وہ بآسانی اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسری یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش بھی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنا میئر لائے, لیکن اس کو یا تو اس مسئلے میں تحریک انصاف کی حمایت چاہیے ہوگی یا جماعت اسلامی کی, اور لگتا یہ کہ یہ دونوں جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کی میئر کراچی کے لیے حمایت نہیں کریں گے. اس لیے میئر تو ہر صورت میں جماعت اسلامی کا آئے گا. اب یہ دیکھنا ہے کہ جماعت اسلامی اس مرحلے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کرتی ہے یا دورس جو ہے منصوبہ بندی کے تحت تحریک انصاف سے اتحاد کر کے وہ اپنی کراچی میں میئرشپ کو مضبوط کرتی ہے.
سامعین یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار نثار حیدر, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب, یا نبی امی لقب, او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, آپ کی شان بڑی ٹل گئی سخت گھڑی, ٹل گئی در کھلے مجھ پہ کہیں آپ کے در کے سبب, یا نبی امی لقب, او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب, یا نبی لقب دل نے لا سے شاہ امم مجھ کو ملوائے گا رب, مجھ کو ملوائے گا رب. یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب, یا نبی امی لقب.
سامع نبی, آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 29 دی 26 جمادی الثانی اور 19 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس جمادی الثانی سن 826 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور فقی شیخ جمال الدین مقداد ہلی اسدی نے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں وفات پائی. ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں پختہ معلومات نہیں ہیں, لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان کا تعلق عراق کے ہلہ علاقے سے تھا. وہ علماء کے درمیان فاضل مقداد کے نام سے معروف تھے اور محمد ابن مکی کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے اپنے استاد کے فقہی نظریات کی تشریح و تکمیل میں متعدد کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں جن میں آداب حج اور آیات الاحکام کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. انیس جنوری سن 1736 کو برطانوی سائنسدان اور بھاپ کے انجن کے موجد جیمز واٹ پیدا ہوئے. وہ غربت کی وجہ سے دن میں کام کرتے تھے اور راتوں کو سائنسی تحقیقات میں مصروف رہتے تھے. جیمز واٹ کا خیال تھا کہ بھاپ کی قوت صنعتی ترقی میں انسان کی بہت بڑی خدمت کر سکتی ہے. یوں انہوں نے پہلا بھاپ کا انجن ایجاد کیا. انیس جنوری سن 1839 کو فرانس کے معروف مصور پال سیزان فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے. بچپن ہی میں ان کی دوستی ایمل زولا سے ہو گئی, جو بعد میں فرانس کے بہت معروف مصنف ہوئے, جنہوں نے سیزان کی زندگی اور مصوری پر گہرے اثرات مرتب کیے. 1858 میں ایمل زولا پیرس منتقل ہو گئے, مگر سیزان سے خط و کتابت کے ذریعے تعلق برقرار رہا. کچھ عرصے بعد 1861 میں سیزان بھی پیرس چلے گئے اور باقاعدہ مصوری سیکھنی شروع کر دی. 1895 میں انہیں شہرت ملنی شروع ہوئی. اسی سال ان کی پینٹنگز کی ایک نمائش ہوئی اور دوسرے مصوروں نے بھی ان کی مصوری کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیا. انیس جنوری سن 1907 کو معروف ایرانی موسیقار امین اللہ حسین ترکمنستان میں ایک ایرانی گھرانے میں پیدا ہوئے. انہوں نے 12 برس کی عمر میں دنیائے موسیقی میں قدم رکھا اور انقلاب روس کے بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جرمنی چلے گئے، جہاں انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے موسیقی کے شعبے کو دوبارہ اختیار کر لیا۔ موسیقی کے موضوع پر ان کی کتاب روشنی کی طرف سفر بہت مشہور ہوئی۔ May 29, 1357 ہجری شمسی کو ایران کی غیور قوم نے شاہی حکومت کے آخری مہرے شاہ پور بختیار کی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین شاہی حکومت کی برطرفی، سلطنت کے غیر قانونی ہونے کا اعلان کرنے اور ایران میں اسلامی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی روز حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیرس میں ملت ایران کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بہت جلد آپ سے آ ملوں گا تاکہ آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی شجاعت و بہادری کے سہارے مشکلات کو حل کر سکوں۔ نیز آپ کے ہم آواز اور ہم قدم ہوتے ہوئے ایران کی آزادی و خود مختاری کے لیے کوشش کر سکوں۔ May 19, 2010 کو اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ایک اہم کمانڈر محمود المبخوح کو دبئی میں شہید کر دیا۔ موساد کے ایجنٹ یورپ کے کئی ممالک کے جعلی پاسپورٹوں پر دبئی پہنچے اور انہوں نے ایک ہوٹل میں مقیم محمود المبخوح کو قتل کر دیا۔ محمود المبخوح سن 1960 میں غزہ پٹی کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے تھا۔ انہوں نے مکینیکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی اور وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ وہ حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کے بانیوں میں شامل تھے اور غاصب اسرائیلی حکومت نے کئی بار ان پر ناکام قاتلانہ حملے کرائے تھے۔ ان کی شہادت کے کئی مہینے کے بعد غاصب اسرائیلی حکومت نے ان پر حملے کا اعتراف کیا اور ان کے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ اس مجرمانہ کارروائی سے ثابت ہو گیا کہ غاصب اسرائیلی حکومت مغربی حکومتوں کی حمایت سے دیگر ممالک میں بھی فلسطینی مجاہدین کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے اچھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
تسبیح پڑھے دن رات تیری، عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں
تنگ دست کوئی
کوئی مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے
اب کھول خزانوں کے رستے
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محبوبا اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا شامل خود بنت نبی خاتون جنا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دعا ماں
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قاف کی 31 سے 32 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ
اور جنت کو صاحبان تقویٰ سے قریب تر کر دیا جائے گا یہ وہ جگہ ہے جس کا وعدہ ہر خدا کی طرف رجوع کرنے والے اور نفس کی حفاظت کرنے والے سے کیا جاتا ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو لوگ ہٹ دھرمی اور انات کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے ان کی سزا و تقدیر کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اب اس آیت کریمہ میں ان کے اور مومنین کے نیک انجام کے موازنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے قیامت میں متقی و پارسا افراد کے لیے بہشت کو آمادہ کیا گیا ہے اور نہایت ہی آسان طریقے سے ان کے اختیار میں دیا جائے گا، تاکہ خدا بند عالم کی لامتناہی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ یہ عظیم اجر و ثواب دنیا میں ان کے قوانین الہی کی محافظت کا نتیجہ ہے، جو اس بات کا باعث بنا کہ لوگ خدا بند عالم کی نافرمانی سے پرہیز کریں، اور اگر یہ لوگ جہالت و نادانی کی بنا پر لغزش و خطا کے مرتکب بھی ہوئے ہوں تو احساس ہونے کے فوراً ہی بعد توبہ و استغفار کر لیتے تھے۔
سامعین، اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، مومنین بھی کفار کی طرح گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں، لیکن کافر کے برخلاف گناہوں کے انجام دینے پر اصرار نہیں کرتے، اور اگر لغزش کا شکار ہو بھی گئے تو پشیمان ہوئے اور فوراً ہی توبہ کر لی اور اس کی تلافی کر دی۔ اگر ہم خداوند عالم کے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری پاکیزگی، پرہیزگاری اور خداوند عالم کی طرف واپسی ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 33 سے 35 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور ایمان سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون يرزقون فيها ولدينا مزيد.
جو شخص بھی رحمان سے پس غیب ڈرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تم سب سلامتی کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاؤ کہ یہ ہمیشگی کا دن ہے، وہاں ان کے لیے جو کچھ بھی چاہیں گے سب حاضر رہے گا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے.
سامعین، یہ آیتیں گزشتہ مطالب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں خداوند عالم پر حقیقی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ خلوت و تنہائی یا وہ جگہ جہاں پر خداوند عالم کے علاوہ کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے، انسان خداوند عالم کو حاضر و ناظر جانے اور گناہوں کا مرتکب نہ ہو، اور اگر گناہ انجام دے دے تو جیسے ہی متوجہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، اور اس طرح کا عمل انسان کو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات عطا کرتا ہے اور اسے جنت الفردوس میں داخل کر کے اسے زندگی جاوید عطا کرتا ہے. وہ افراد جنہوں نے دنیا میں رہ کر خداوند عالم کی مرضی کے حصول کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا جن کی طرف ان کا دل مائل ہوتا تھا، تو خداوند عالم جنت میں اس کے بدلے میں اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور ان کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اب تم کو جو چیز چاہیے وہ تمہاری مرضی و خواہش کے مطابق حاضر ہے، اس کے علاوہ جن نعمتوں کے بارے میں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے ان کو طلب کرو تو خداوند عالم اپنے لطف و کرم سے انہیں بھی تمہیں عطا کرے گا.
سامعین، اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومنین کے قلوب توبہ کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ نجات سے بہرہ مند ہوتے ہیں، لیکن کفار و منافقین کے دل بیمار ہوتے ہیں اور اپنے جرائم اور گناہوں کی توجیہ کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا انہیں نجات حاصل نہیں ہوتی ہے. دوسروں کے سامنے یعنی لوگوں کی نظروں اور عام مقامات پر گناہ کا ترک کرنا ایمان کی نشانی شمار نہیں ہوتی، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگوں کے خوف سے یا دوسروں کی تنقید کی بنا پر یا ذلت و رسوائی کے ڈر سے انسان گناہ کو ترک کر دے، لیکن اگر حقیقی طور پر باطن میں خداوند عالم کا خوف رکھیں اور اس کے مقدس قوانین کی محافظت کریں تو یہ حقیقی ایمان کی علامت شمار ہوگی. جب اہل بہشت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا شاندار استقبال و احترام کیا جائے گا. جنت میں کسی بھی طرح کی پابندی و محدودیت یا رنج و الم اور نعمتوں کے حاصل کرنے میں کوئی بھی زحمت نہیں ہوگی، اور اہل بہشت کو بہترین خوشخبری اور ہمیشہ باقی رہنے والی بشارتوں اور کبھی بھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں سے نوازا جائے گا. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی خواہشوں کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، لہذا پروردگار عالم ان کی تمام خواہشوں اور آرزوؤں سے زیادہ انہیں عطا کرے گا.
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 36ویں اور 37ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.
اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، تو انہوں نے تمام شہروں کو چھان مارا تھا، لیکن موت سے چھٹکارا کہاں ہے؟ اس واقعے میں نصیحت کا سامان موجود ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس دل ہو یا جو حضور قلب کے ساتھ بات سنتا ہو.
یہ آیتیں تمام ظالموں اور ستمگاروں کو خبردار کر رہی ہیں کہ وہ یہ گمان نہیں کریں کہ ان کی تمام تر طاقت و توانائی خداوند عالم کے ارادے کے وجود میں آنے میں رکاوٹ بنیں گی اور وہ قدرت الہی کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے. بہت سے توانا و قادر حاکم کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے ملکوں کو فتح کیا اور زمین کے دور دراز علاقوں پر ان کا قبضہ اور تسلط تھا، لیکن خداوند عالم کی قدرت کا قہر ان پر نازل ہوا اور ہلاک ہو گئے. فطری سی بات ہے، وہ افراد اپنی گزشتہ اقوام کی تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں جو ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے اور ان کے اعمال و رفتار کی تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں اور پھر ان کی ہلاکت کے اسباب و علل کا پتہ لگاتے ہیں، یا کم سے کم جو لوگ تاریخ کے تجزیہ و تحلیل میں مہارت کامل رکھتے ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور ظلم و ستم سے دور رہتے ہیں۔
سامن، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ گزشتہ زمانے کی کھوئی ہوئی تہذیب و ثقافت کی دلیلوں کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم عصر حاضر اور آئندہ کی نسلوں کے لیے چراغ راہ بنیں۔ پروردگار عالم کی ایک عظیم سنت ظالم و جابر امتوں اور قدرت مندوں کو نابود کرنا ہے۔ قدرت و طاقت ظلم و فساد کا باعث ہے اور یہ سرکشی اور دوسروں کے ساتھ تجاوز گری کا باعث بنتا ہے، مگر یہ کہ ایمانی طاقت انسان کو دوسروں پر ظلم و ستم کرنے سے روک دیتی ہے۔ گزشتہ اقوام کی تاریخ کا صرف مطالعہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، لہذا مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے تاریخی حالات اور اس پر حاکم قوانین کی شناخت لازم و ضروری ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم آپ کے مفید مشوروں کے منتظر رہیں گے، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے۔ جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگلے ہفتے سے ڈالرز آنا شروع، امپورٹرز ڈالر کا بندوبست کریں، اعتراض نہیں، گورنر اسٹیٹ بینک۔ عمران حکومت نے نیب آرڈیننس سے بری اور فائدہ اٹھانے والوں کی تفصیلات طلب، اور وزیراعظم نے منی بجٹ لانے اور بجلی گیس نرخ بڑھانے کی اصولی منظوری دے دی، اضافی ٹیکسوں سے 200 ارب تک جمع کیے جائیں گے، اور استعفے منظوری، 307 ارکان موجود، وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ مسئلہ نہیں۔ سامعین، اخبار جنگ کے ادارے کا آج کا عنوان ہے سیاسی کھیل۔ اس کے کچھ اقتباسات سماعت فرمائیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ اچھا ہوتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے محض سیاسی کھیل نہ سمجھا جاتا، معاشی کیفیت کی نزاکت کو سمجھا جاتا، اثاثے بچانے سمیت پاکستان کے مفادات پر گہری نظر رکھی جاتی، سب مل کر مشترکہ لائحہ عمل بناتے اور انفرادی و گروہی مفادات سے بالا تر ہو کر ملکی معیشت کی بحالی و سیاسی استحکام سمیت قومی سلامتی کے تقاضے پورے کرنے میں جٹ جاتے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، نگراں وزیر اعلی کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے ایک دوسرے کے نام مسترد کر دیے ہیں اور معاملہ اگلے مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کے عمل سے گزر رہی ہے اور یوں دو صوبوں میں نئے انتخابات کا انعقاد آئینی ضرورت بن چکا ہے۔ دوسری جانب سندھ میں بار بار التبا کا شکار بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اس صورت میں مکمل ہوا کہ انتخابات کا وقت شروع ہونے تک ان کے انعقاد یا عدم انعقاد کی غیر یقینی کیفیت نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے بائیکاٹ سے مل کر ٹرن آؤٹ پر اثر ڈالا۔ تاہم میئر حیدرآباد کے طور پر پی 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 کا ڈیالا آنے کے امکانات نمایاں ہیں۔ کراچی میں میئر کے انتخاب کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کے سوا تمام پارٹیوں سے بات چیت کا عندیہ دیا ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے میئر کے انتخاب کے لیے پی ٹی آئی اور پی 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 دونوں سے رابطے کا اشارہ دیا ہے۔ تیسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے 35 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کیے جانے کے فیصلے کی صورت میں وفاق کی سابق حکمران جماعت کو دھچکا لگا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کے علاوہ پی ٹی آئی کے 34 ارکان کے استعفے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی طرف سے منظور کیے جانے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان ارکان کی نشستیں خالی قرار دے دیں۔ پی ٹی آئی نے پچھلے برس اپنی حکومت کے خاتمے کے فوری بعد قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے، جنہیں قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے منظور کر لیا تھا۔ تاہم نئے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے استعفوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کا فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی کا اصرار تھا کہ استعفے ایک ساتھ منظور کیے جائیں، تاہم اسپیکر کی جانب سے مرحلے وار استعفے منظور کیے جا رہے ہیں۔ قبل ازیں اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے 11 ارکان کے استعفے قبول کیے تھے۔ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کا راستہ روکنے یا اعتماد کا ووٹ لینے کی صورت پیدا ہونے سے بچنے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ نئی صورتحال بھی وفاق کی سابق حکمران جماعت کے حق میں جاتی ہے، جس نے تحریک عدم اعتماد کے وقت سے تاحال انتخابی مہم جیسی صورتحال بنا رکھی ہے۔ اور سامعین، پاکستان کے بعد اب ہندوستانی اخبار ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیاں۔ شمال مشرق کی 3 ریاستوں میں اسمبلی الیکشن کی تاریخ کا اعلان، تریپورہ میں 16 فروری کو جبکہ ناگالینڈ اور میگھالیہ میں 27 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے، 2 مارچ کو نتائج آئیں گے۔ راہل گاندھی کا کارواں ہماچل پردیش میں داخل۔ کانگریس لیڈر نے کہا بھارت جوڑو یاترا قومی وحدت اور ہم آہنگی کے مقصد سے شروع کی گئی۔ مراد آباد، ڈریس کوڈ میں برقعے پر پابندی کے خلاف طالبات کا احتجاج۔ عوام کی حالت بہتر ہو یہی شروع سے میری کوشش رہی ہے، نتیش۔ اور خواجہ معین الدین چشتی کا سالانہ عرس شروع۔ سامعین، اب اسی اخبار یعنی ہندوستان ایکسپریس کا اداریہ، جس کا عنوان ہے بی جے پی کا مشن 2024، اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات جیتنے کے لیے پارٹی رہنماؤں کو ایک نیا کام دیا ہے۔ وزیر اعظم بی جے پی کی قومی ایگزیکٹو میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے بی جے پی کارکنوں اور لیڈروں سے کہا کہ وہ پسماندہ اور بہرا مسلمانوں کو پارٹی میں ضم کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم معاشرے کے بارے میں غلط بیانی نہ کریں۔ انہوں نے لیڈروں سے کہا کہ تمام مذاہب اور ذاتوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اعداد و شمار یہ بھی بتاتے ہیں کہ بی جے پی کو بہت کم مسلم ووٹ ملتے ہیں۔ ایسے میں پی ایم مودی کا یہ بیان سیاسی حلقوں میں بحث کا موضوع بن گیا ہے۔ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ پسماندہ اور بہرا مسلمان کون ہیں جنہیں پی ایم مودی پارٹی میں شامل ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ ان کے آنے سے بی جے پی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ملک میں بہت سے فرقے ہیں جو اسلام کی پیروی کرتے ہیں، ان میں سے ایک بہرا بھی ہے۔ ملک میں 25 لاکھ سے زیادہ بہرا مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ان کی شناخت ایک امیر اشرافیہ برادری کے طور پر کی جاتی ہے۔ بہرا برادری کے زیادہ تر مسلمان تاجر ہیں۔ داؤدی بہرا زیادہ تر ہندوستان میں ہی ہیں۔ وہ مہاراشٹر، گجرات، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں رہتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے سندھ کے علاوہ برطانیہ، امریکہ، دبئی، عراق، یمن اور سعودی عرب میں بھی ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ اور ایرانی مشاہیر پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی، لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام دریچے اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔عزیز سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم دنیا کیتھولک کے دو پوپس پر بنائی جانے والی فلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پوپ بینیڈکٹ شانزدہم رواں ہفتے سنیچر کے دن انتقال کر گئے۔ بینیڈکٹ شانزدہم پوپ جان پال دوم کی موت کے بعد سن 2005 میں عالمی کیتھولک رہنما بنے۔ ویٹیکن میں کیتھولک چرچ کی دیرینہ روایت کے مطابق ویٹیکن کونسل آف بشپس اور چمنیوں سے اٹھنے والے سیاہ دھوؤں کے بعد پوپ بینیڈکٹ شانزدہم کے لقب کے ساتھ منتخب کر لیے گئے۔ کیتھولک چرچ کی بینیڈکٹ شانزدہم کی قیادت کا آغاز ایک مانوی اور روحانی بحران اور دنیا بھر میں اس چرچ کے پیروکاروں کے شکوک و شبہات کا جواب دینے میں ویٹیکن کی نااہلی سے شروع ہوا۔ 29 دسمبر سن 2022 کا دن ریٹائر پوپ کا یوم وفات تھا۔ بینیڈکٹ شانزدہم ویٹیکن کی 600 سالہ تاریخ میں پہلے پوپ ہیں کہ جو اپنی موت سے پہلے اپنے منصب سے سبکدوش ہوئے اور ارجنٹائن کے پوپ فرانسس نے ان کی جگہ لی۔ یہ اہم واقعہ پوپ فرانسس کے انتخاب کی کہانی پر مبنی 2019 کی فلم دی ٹو پوپس کو فلمانے کے لیے برازیل کے ہدایت کار فرنینڈو میریلس کے لیے ایک ترغیب کا باعث بنا تھا۔ فادر فرانسس کو کا کردار برطانوی اداکار جوناتھن پرائس نے ادا کیا۔ فادر فرانسس کو ارجنٹائن سے اپنا استعفی پیش کرنے ویٹیکن جاتے ہیں۔ فرانسس کو کیتھولک چرچ کی صورتحال کے ناقدین میں سے ایک ہیں، اور وہ ویٹیکن کے فیصلوں کو لوگوں کے عدم اطمینان اور چرچ سے منہ موڑنے کا سبب سمجھتے ہیں۔ ویٹیکن میں فرانسس کو نے پوپ بینیڈکٹ سے وقت لیا۔ دنیا کیتھولک کے رہنما پوپ بینیڈکٹ کا کردار اینتھونی ہاپکنز نے ادا کیا۔ دونوں کے درمیان واقفیت اور گفتگو بینیڈکٹ کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فلم کی کہانی میں کیتھولک چرچ کی کارکردگی پر بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج اور عدم اطمینان کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور ہدایت کار بینیڈکٹ شانزدہم اور فادر فرانسسکو کے درمیان ہونے والی دو طرفہ گفتگو پر مرکزی منظر نامہ مرکوز کرتا ہے۔ فرانسسکو اور پوپ کے درمیان طویل دو طرفہ مذاکرات بینیڈکٹ کو استعفی دینے سے روکنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے۔ آخرکار بینیڈکٹ شانزدہم نے اپنا استعفا ویٹیکن کونسل آف بشپس کو پیش کیا اور فادر فرانسسکو کو اپنا جانشین بنانے کی تجویز پیش کی۔ پوپ فرانسس بالآخر بشپس کی کونسل کے ووٹ سے بینیڈکٹ کی جگہ لیں گے۔ ان حالات میں جب کیتھولک چرچ کی 600 سالہ تاریخ میں پہلی بار ویٹیکن میں مقیم پوپ زندہ ہیں، مستعفی ہوتے ہیں اور ان کے جانشین کا تقرر ان کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ دو پوپس کی چرچ کے حقائق کے بارے میں انکہی باتیں۔ بینیڈکٹ شانزدہم کا استعفی ایسے وقت آیا ہے جب کیتھولک چرچ کو دنیا بھر کے بشپ اور پادریوں کے درمیان بدعنوانی کے وسیع بحران کا سامنا تھا۔ یورپ اور امریکہ میں اخلاقی بدعنوانی اور پادریوں اور بشپوں کے جنسی استحصال کے بارے میں متعدد رپورٹیں شائع ہوئیں، یہاں تک کہ چرچ میں بچوں کے خلاف بھی جنسی استحصال کی باتیں منظر عام پر آئیں۔ پہلے تو ویٹیکن نے ان رپورٹوں کی تردید کی، لیکن عوامی شکایات کی وجہ سے ویٹیکن چرچ کو شدید عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، اور بعض معاملات میں امریکہ سمیت بعض ممالک میں اخلاقی بدعنوانی کے الزام میں پادریوں کو مستعفی ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ آخرکار پوپ فرانسس اور ویٹیکن چرچ نے الزامات کو قبول کر لیا اور اپنے منسلک گرجا گھروں میں وسیع پیمانے پر اخلاقی بدعنوانی کا اعتراف کیا۔ کیتھولک چرچ کے بعض سربراہوں کو اخلاقی بدعنوانی کا معاملہ بے نقاب کرنے کے بعد عہدہ چھوڑنے اور استعفی دینے پر بھی مجبور کیا گیا۔ ویٹیکن اور دنیا بھر کے کیتھولک گرجا گھروں میں مالی بدعنوانی بھی بینیڈکٹ اور پوپ فرانسس کے دور میں اٹھائے جانے والے اہم مسائل میں سے ایک تھی۔ چرچ کے پاس اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ عزم کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اگرچہ اپنی فلم میں فرنینڈو میریلس زیادہ تر ایک نئے پوپ کے انتخاب کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، لیکن کہانی میں چرچ کو درپیش اہم ترین مسائل کا کوئی خاص حوالہ نہیں دیتے۔ فلم کی کہانی مستعفی پوپ اور ان کے اگلے جانشین کے درمیان واقفیت اور بات چیت پر زیادہ مرکوز ہے۔ ایک طرح سے فلم کی کہانی میں فرانسس اور بینیڈکٹ کے درمیان دوستی کو بڑھایا گیا ہے تاکہ ان دونوں اور کیتھولک چرچ کے مسائل کی بہت سی حقیقتوں کا ذکر نہ ہو۔ ارجنٹائن میں پوپ فرانسس کی زندگی کے تاریک نکات میں سے ایک لاطینی امریکہ کے اس ملک میں فوجی حکومتوں کے جابرانہ اقدامات کے سامنے ان کی خاموشی ہے جو امریکہ کی حمایت سے برسر اقتدار آئیں۔ خاص طور پر 1970 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں شاید فلم کی کہانی کی حقیقت کا خلاصہ اس جملے میں کیا جائے کہ بینیڈکٹ شانزدہم اپنے جانشین کو اپنے استعفے کی اصل وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے خدا کی آواز اب سنائی نہیں دیتی۔
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم طالب عملی کے بارے میں گزشتہ سے پیوستہ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ طالب عملی تقریباً 991 ہجری قمری میں آمل میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں اپنے زمانے کے علوم سیکھے اور رزمیہ فنون اور گھڑ سواری کے اصول سے بھی آشنا ہوئے۔ طالب عملی نے 1010 ہجری قمری میں آمل کو ترک کر دیا اور کاشان چلے گئے اور وہاں 4 سال تک رہائش پذیر رہے۔ اگرچہ کاشان اور اصفہان میں قیام مادی لحاظ سے طالب کے لیے بے سود تھا، لیکن ادبی و علمی معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے یہ دور طالب کی زندگی کا سب سے قیمتی دور تھا۔ ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ طالب کی مزید ترقی اس دور میں ان کو حاصل ہونے والی معلومات کی مرہون منت ہے۔ طالب کو جب اصفہان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا، اور اس سفر میں وہ ایک مدت تک مرو میں اس صوبے کے حاکم بختش خان کے پاس ٹھہرے، اور پھر وہ 25 سال کی عمر میں ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے، اور وہاں وہ ایک مدت تک اپنے ایک حامی و مددگار کی تلاش میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں سرگردان رہے۔
آخر کار بہت نشیب و فراز طے کرنے کے بعد طالب عاملی کو بادشاہ جہانگیر کے صدر اعظم اور وکیل اعتماد الدولہ کی نظر کرم حاصل ہو گئی اور انہوں نے طالب پر بہت خاص توجہ دی۔ اعتماد الدولہ کو مغلیہ سلطنت کے اہم ترین وزیر کی حیثیت سے صدر اعظم مقرر کیا گیا تھا اور وہ امور مملکت میں جہانگیر کے وکیل تھے اور انہوں نے ہندوستان میں ایرانی آداب و ثقافت کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سامعین، اعتماد الدولہ نے جب یہ محسوس کیا کہ طالب شعر و ادب کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر لیاقت و صلاحیت کے حامل ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ طالب کو مہرداری کی اپنی ملازمت دے دی اور ان کو امیر کے عہدے پر ترقی دے دی۔ اعتماد الدولہ در حقیقت ہندوستان کی سلطنت میں جہانگیر کی حکومت میں وکیل تھے اور مکمل اختیارات کے حامل تھے۔ تذکرہ نویسوں کے بقول کہا جا سکتا ہے کہ طالب عاملی نے حقیقت میں سلطنت ہندوستان میں مہرداری کے مقام تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اعتماد الدولہ کی ملازمت میں طالب کی شاعری اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ طالب نے اعتماد الدولہ کی مدح میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں کہ جو ان سے عقیدت کا مظہر ہیں۔ طالب نے اعتماد الدولہ سے درخواست کی کہ وہ ان کو مہرداری کے کام سے ہٹا دیں، چنانچہ اعتماد الدولہ نے طالب کی اس درخواست کو قبول کر لیا، لیکن طالب کے لیے اپنی محبت اور توجہات میں کمی نہیں آنے دی۔ سامعین، انہی ایام کے بعد طالب عاملی نے اپنا پورا وقت صرف شعر و شاعری کے لیے وقف کر دیا اور اس میدان میں زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کیں۔ نتیجے میں اپنے زمانے کے شعر و ادب کے قلمرو میں ان کا کوئی حریف نہیں تھا۔ طالب عاملی اعتماد الدولہ اور دیگر بزرگوں سے بڑے انعامات اور پاداش بھی دریافت کرتے تھے اور اس طرح سے وہ ایک عظیم دولت و ثروت کے مالک ہو گئے اور بہت زیادہ مال اکٹھا کر لیا۔ اس زمانے میں معمول تھا کہ ایرانی فنکار اور ادیب دولت کمانے کے لیے ہندوستان چلے جاتے ہیں اور پھر مال و دولت کمانے کے بعد ایران واپس لوٹ آتے ہیں تاکہ اپنی باقی عمر کا حصہ ہندوستان میں جمع کی ہوئی پونجی سے آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزاریں۔ طالب عاملی نے بھی فیصلہ کیا کہ ایران لوٹ جائیں۔ وہ چیز جو طالب عاملی کو ایران واپس ہونے کی ترغیب دلا رہی تھی صرف جمع کی ہوئی دولت نہیں تھی، بلکہ ان ایام میں انہوں نے جو اشعار کہے ہیں ان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایران آنے میں دلچسپی کے ساتھ ہی ایران اور خاص طور پر اپنے وطن عامل کی یادوں کے سبب وہاں جانے کے لیے شدت سے بے چین تھے۔ طالب عاملی نے ایک قطعہ اعتماد الدولہ کی تعریف میں کہا اور ان سے یہ درخواست کی کہ ان کو ایران جانے کی اجازت دیں۔ اعتماد الدولہ کے جن کو طالب سے بہت زیادہ محبت تھی وہ دل سے طالب کی دوری نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے طالب کی درخواست پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اعتماد الدولہ درباری شاعروں میں مقام حاصل کرنے کی طالب میں شدت سے پائی جانے والی اس خواہش اور آرزو سے باخبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دربار کے شعرا میں طالب کی شمولیت کے ساتھ وہ ان کو ایران جانے سے روک سکتے ہیں، اس لیے اعتماد الدولہ جہانگیر بادشاہ سے خواہش کر کے طالب کو دربار میں لے گئے۔ اس دن بادشاہ شکار کے لیے گیا ہوا تھا، چنانچہ طالب نے شکارگاہ اور جہانگیر کی ستائش میں ایک قصیدہ کہہ ڈالا کہ جسے جہانگیر نے پسند کیا اور طالب اس قصیدے کے واسطے سے دربار کے شاعروں اور ادیبوں کے حلقے میں شامل ہو گئے اور بہت کم عرصے میں اپنی ذاتی قابلیت اور صلاحیت نیز اعتماد الدولہ کی حمایت کے باعث 1028 ہجری قمری میں ملک الشورا کا لقب پا گئے۔ یہی وہ دور تھا کہ جب طالب عاملی کی بہن ستن نساء بیگم نے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا۔ محققین کا ماننا ہے کہ طالب کو ہندوستان میں ہی رہائش پذیر ہونے اور اپنے وطن واپسی کے ارادے سے منصرف ہونے کا اہم سبب جہانگیر کے دربار میں ملک الشورا کے مقام سے ان کو نوازے جانے کے علاوہ ان کی بہن کا بھی ہندوستان پہنچ جانا اور اس ملک میں ان کا زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ طالب عملی 1028 سے 1036 کے برسوں کے دوران کے جو ان کی وفات کے برس ہیں، جہانگیر کے دربار میں ملک الشورا تھے اور ان کو دربار کے ادبی حلقے کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے دربار میں ہونے والے مذہبی جشنوں اور دیگر پروگراموں کی مناسبت سے اشعار اور قصیدہ پڑھنے کے علاوہ ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ دربار کے ادبی حلقے میں شامل ہونے والے نئے ادیبوں اور شعرا کا انتخاب کرتے تھے اور پھر ان کو بادشاہ کو متعارف کرواتے تھے۔ طالب عاملی نے ملک الشورا کا لقب پانے کے سبب جہانگیر بادشاہ کے ہمراہ ہندوستان کے گوش و کنار کا سفر کیا اور ان سفروں کے بارے میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ طالب عاملی نے مجموعہ جہانگیر نامہ میں کہ جو شاہنامے کے وزن پر سلطنت جہانگیر کے دور کے واقعات کی تفصیلات پر مشتمل ہے، بادشاہ کے ہمراہ اپنی مسافرتوں اور شہروں کی توصیف میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں۔ سامعین، ادبی نقادوں کا خیال ہے کہ جہانگیر نامے کا بعض حصہ اس قدر رواں، سلیس اور دلچسپ ہے کہ پڑھنے والے کو فارسی کے ادبی شاہکار سے آشنائی کے ساتھ ہی نظامی گنجوی کی شاعری اور ان کی گراں قدر کتاب اسکندر نامے کی بے اختیار یاد آ جاتی ہے۔ 1301 ہجری قمری میں اعتماد الدولہ کی وفات کے ساتھ ہی طالب عاملی نے اپنے ایک بہترین دوست اور حامی کو کھو دیا۔ طالب اس وقت ملک الشورا تھے اور دربار میں پہلے درجے کے عمرا میں شمار ہوتے تھے۔ سلطنت ہند کے عظیم صدر اعظم اور جہانگیر بادشاہ کے وکیل اعتماد الدولہ کی موت کام اور مشغلے کے لحاظ سے طالب عاملی کی صورتحال میں تبدیلی کا سبب نہیں بنی، لیکن ذہنی طور پر ان کی موت طالب عاملی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اس واقعے کے طالب کی زندگی پر پڑنے والے اثرات کا ان کے شعر میں بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، طالب عاملی اپنی موت کے آخری ایام تک یعنی 1036 ہجری قمری تک ہندوستان کے دربار میں ملک الشورا کے عہدے پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعض سوانح نگاروں نے ان اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو طالب نے اپنی خاموشی کے بارے میں کہے ہیں، یہ لکھا ہے کہ طالب اپنی عمر کے آخری دنوں میں جنون اور الحواسی میں مبتلا ہو گئے تھے اور مدتوں سے شعر و شاعری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ البتہ ان سوانح نگاروں کی باتوں کی صحت میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن طالب کے اشعار سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری ایام میں ایک موذی اور دائمی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے اور مدتوں تک بستر بیماری پر تھے اور شدید درد اور جان کا تکلیف سے نبرد آزما تھے۔ طالب عملی ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کی موت سے ایک سال قبل یعنی 1036 ہجری قمری میں اپنی شاعری کے عروج کے دور میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 45 برس کی عمر میں ان کی بے وقت موت نے اس وقت کے شعر و ادب کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ بہت سے شعرا نے ان کی فراقت اور سوگ میں اشعار کہے کہ جن میں ہندوستانی طرز کے نامور شاعر صاحب تبریزی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے طالب کے ہم اثروں کی غفلت کی وجہ سے ان کی تدفین کا مقام معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہر دور میں تاریخ نویسی میں بدیہات کو ترک کرنے کا رواج رہا ہے، اس لحاظ سے کہ طالب عملی سلطنت ہند کے ملک الشعرا اور ایک دولت مند اور با اثر شاعر تھے اور ان کے بہت سے اقربا بھی ہندوستانی دربار میں مقام و منصب پر فائز تھے، اس لیے ایسا خیال کیا جا سکتا ہے کہ طالب عملی کے جنازے کو خاندان نبوت و رسالت سے بے انتہا عقیدت و محبت کے سبب بعد میں عراق کے مقامات مقدسہ کے لیے منتقل کر دیا گیا ہوگا۔ سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔Thank you.